رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الرفع الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزها شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ثم الرضا نبي بكر وانمر وانا لي وان عثمان ذي الكرم مولى صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ المومنون کی دو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف پایا گیا ہے اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہی یہی ہے کہ ایک مومن کے اندر، ایک کامل انسان کے اندر وہ بنیادی کیا خصوصیات اور وہ بنیادی کیا اوصاف اس کے اندر ہونے چاہیے کہ جس کی بدولت اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں اسے کامل کامیابی نصیب ہو جائے. یہ میرے اور آپ کی زندگی کا یہ بنیادی مقصد بھی ہے اور بنیادی سوال بھی ہے کہ ایسے کون سی عادات اور ایسے کون سے اعمال اور ایسی کون سی باتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، یا ایسا کون سا قانون اور ایسا کون سا ضابطہ اور عمل جس پر ہم عمل کریں تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی جو حقیقی، جس میں دنیا کی بھی عزت اور نصرت اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول ہو، یہ وہ کون سے اوصاف ہیں. تو قرآن کریم فرقان حمید نے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ کامل طریقہ ذکر فرمایا ہے جو میرے اور آپ کی زندگی کا، یوں سمجھ لیجیے، سب سے پہلا سبق ہے. ہمارے زندگی میں آنے والے واقعات، حالات یا ہر وہ خوبی جو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی اساس جن باتوں کے اوپر ہے، وہ سورہ المومنون کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ابتدائی 10 آیات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. چاہیے یہ کہ اس میں جو خصوصیات، جو اوصاف، جو طریقہ اور جو عادات اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے، اس کو ہم طریقے سے، سلیقے سے کھول کھول کر سمجھیں، تاکہ جب ہم اس کو مکمل طور پر سمجھ جائیں گے اور ہمارے سامنے اس عمل کی، اس قانون کی مکمل ایک کیفیت سامنے آ جائے گی، تو ہمارے لیے اللہ کی توفیق سے وہ کام کرنا انتہائی آسان اور بالکل گویا کہ سہل ہو جائے گا. آپ ادھر تشریف لائیں. یہاں اس صف میں اس طرف آ جائے، درود اٹھے یہاں سے تھوڑا، یہاں یہ آگے کے صف میں آ جائے، جزاک اللہ، درود پاک پڑھی آگے آگے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کا یہ بنیادی سوال ہے جس کو ہم نے بڑے سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزرے اور ایسے گزرے کہ جس میں ہمارے لیے باطنی اور ظاہری سکون اور عزت ہو، اور اس عزت کے ساتھ ساتھ دنیاوی عزت کے ساتھ ساتھ قبر و حشر کے اندر بھی ہمیں کامل درجہ اور مقام ملے، تو یہ قرآن کریم کے سورۃ المومنون، جو قرآن کریم فرقان حمید میں 118 آیتوں کا مجموعہ یہ سورت ہے، اس کی ابتدائی 10 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. ہم چاہیں گے کہ جو ہدایات یا جو حکم یا جو ٹپس اور جو انداز شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سمجھیں اور مختلف جہتوں سے ہم اس کو انالائز کریں اور اس کو ہم کھول کر دیکھیں تاکہ اس کو اپنانے میں ہمارے لیے انتہائی آسانی ہو جائے. ابتدا میں ارشاد ہو رہا ہے، بڑی مشہور سورت ہے یہ اور بڑی مشہور بات ہے، فرما قد افلح المؤمنون، بے شک سکون پا گئے، فلاح پا گئے وہ مومن، وہ مسلمان. قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والوں میں جنہوں نے فلاح حاصل کر لی، اہل ایمان میں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں سکون حاصل کر لیا. وہ کیسے حاصل کیا اپنی زندگیوں میں سکون؟ وہ عزت کے دریچے کیسے ان کے لیے کھل گئے؟ وہ کیا عادات تھی؟ کیونکہ فلاح کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر فلاح کا لفظ اس قدر جامع ہے کہ یہ دنیا و آخرت کی تمام خوبیوں کو اگر جمع کر دیا جائے اور اس کو ایک لفظ میں ہم بیان کریں تو اس کو فلاح کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان کی کامیابی کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، قد افلح المؤمنون، بے شک اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو انہوں نے فلاح حاصل کر لی، یعنی دنیا و آخرت کی دونوں کامیابی، یعنی کہ آخرت، فرمایا دنیا میں بھی اس کو اپنا کر وہ عزت پائیں گے، لوگوں کی نظر میں ان کا رتبہ مقام ہو جائے گا، خود اپنی زندگی پرسکون راحت امن. یہی تو ہمارا کام ہوتا ہے، ہم کماتے اس لیے کہ سکون سے رہیں، ہم 24 گھنٹہ اسٹرگل یہی کرتے ہیں کہ ہم امن سے رہیں، اذیت سے، تکلیف سے، سختی سے ماخوذ ہو جائیں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، کمانے کا، مکان بنانے کا، کپڑے پہننے کا، دولت جمع کرنے کا، یہی مقصد ہے کہ ہمیں فلاح مل جائے، یعنی دنیاوی سکون مل جائے. اب اللہ رب العالمین نے پے در پر وہ اخلاقی اور بنیادی باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے. اگر یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر، یہ 8 باتیں ذکر کی گئی، 10 آیات میں 8 باتیں ذکر کی گئی ہے، اور میرے بزرگوں، دوستوں، بڑے بھائیوں، یہ بات اتنی ضروری ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی چیز ہماری زندگی سے نکل جائے گی تو ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا اور آخرت اور قبر میں بہت بڑا خطرہ ہے. اب پہلی بات وہ اچھائی میں سے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دنیا و آخرت کا سکون اور دنیا و آخرت کی فلاح میں سب سے بڑی بھلائی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اہل ایمان جنہوں نے فلاح حاصل کی، دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کی، یعنی اب وہ تجربے کی بھٹی سے جو لوگ گزر کر آ گئے اور جنہوں نے اپنی کامیابی کا سبق آپ کو بتا دی، یوں سمجھ لیجئے جیسے پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، جیسے ایگزام میں پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے، یا جو سوالات آنے والے ہیں وہ طالب علم کے سامنے آ جائے تو مجھے بتائیے پھر اس پر تیاری کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہوگا. لیکن اتنی موٹی کتاب ہے اور کہا گیا کہ اس میں سے صرف 5 کوسچن آئیں گے، اب بندہ الجھ جاتا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں تو خود کئی ہزار سوالات ہیں، اب اس میں سے 5 کو کیسے چوز کیا جائے گا، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کریم نے گویا یہاں پر وہ سوالات ہی بتا دیے، فرمایا یہ 8 چیزیں ہیں، اسی کی تم نے تیاری کرنی اور اسی 8 ہی پر تمہاری نجات ہو جائے گی. فرمایا ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، توجہ کیجئے گا، فرمایا جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے، ہم مرحلہ وار ہر جمعے میں ایک ایک چیز کو کھولیں گے. آج ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کو ہم پورا کھول کر دیکھیں اور اس کو مختلف جہتوں سے ہم انالائز کریں، اور آج تک امت نے اس پر جو لکھا ہے اور اس کے معنی کو جو 14 صدیوں سے سمجھایا گیا ہے، آج ان تمام مفکرین، دانشور، علماء، صوفیاء، صحابہ، ماہران علم کے وہ بنیادی باتیں کہ ان میں سے بڑے بڑے ماہران علم جب ان سے پوچھا گیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کامیابی کی پہلی ضمانت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع کریں گے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی زبان اپنی نمازوں میں سکون کریں گے، خشوع کریں گے. تو نماز تو ہمیں پتا ہے نماز کیا ہوتی ہے، یہ تو بالکل واضح چیز ہے، لیکن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کریں گے. تو خشوع کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اگر ہم املے کے طور پر لکھیں، میں بالکل، کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، اگر اس کو ہم کسی بچے کو کہہ دیا جائے کہ بیٹا یہ قلم لے لو، چوک لے لو اور بلیک بورڈ پر خشوع لکھو، تو وہ کیسے لکھے گا؟ حلوے والی ہا کے بعد خا، الف با تا فا جیم ہا خا، خا شین عین واو، یا اس کا دوسرا تلفظ جو قرآن میں آیا، الف خا شین واو عین، خشوع، خشوع، خا شین واو عین، خشوع. اور یہ اللہ فرما رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مراد کو پہنچ گئے وہ لوگ اور دونوں جان جانوں کی عزتیں پالی. اب اس میں بلائی کیا، ذرا اس کو ہم کھولیں گے تو بات واضح ہوگی، کہ جنہوں نے خشوع اختیار کیا. تو خشوع کے معنی پر جتنے بڑے بڑے ماہران علم نے، جن کو اللہ نے علم میں بڑی درک، بڑی وسعت، بڑا کمال دیا تھا، انہوں نے اپنے سارے علم کی سورس استعمال کر کے کہا کہ نہیں، خشوع یہ ہے. تو آج آئیے ان کے تمام علم کے منتہا کو ہم سمجھتے ہیں کہ کس کس نے اپنی عقل سے خشوع کو کیسے سمجھا ہے. پہلے آپ آ جائیے عربی زبان کے ائمہ لغات کی طرف، جو عربی زبان کے ڈکشنری کے ماہرین ہیں، کیونکہ عربی زبان کا لفظ خشوع اور ایک ہے خضوع. خشوع ہے خا شین واو عین، خشوع، اور خضوع ہے خا صاد ضاد، کیونکہ ضاد تو کوئی مخرج نہیں ہوتا، خا خا ضاد واو عین خضوع. چلو بات ضاد کی نکل گئی تو میں واضح کر دوں آپ کے سامنے، ضاد تو کوئی مخرج نہیں ہوتا، یعنی والضالین اگر کسی نے پڑھا تو نماز اسی وقت اس کی ٹوٹ جائے گی. اس لیے آپ کے بچے مختلف مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو آپ ان کا قرآن سنا کریں کہ وہ ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں یا ضاد پڑھتے ہیں. ضاد پڑھنا حرام ہے، ضاد کوئی مخرج ہی نہیں ہے، ضاد کوئی لفظ حرف ہی نہیں ہے. ہاں اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں رمضان، لیکن عربی میں آپ کہیں گے رمضان. لیکن آج میں کبھی کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں، وہ مختلف اسکولوں اور جو آج کل ایسے اسکولز کھلے ہیں کہ جس میں اسکول بھی اور مدرسہ بھی ہے، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، نام نہیں لیتا، تو میں نے بچوں سے جب سنا تو بیٹا سنا تو بولے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ادغیزا کو زیزا، یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، معاذ اللہ. تو یہ سمجھ لیجئے بات ہم آگے کر رہے ہیں، کیونکہ خضوع کی بات آئی، عربی زبان میں ضاد کوئی مخرج نہیں ہے، ضاد کوئی حرف نہیں ہے، ضاد ہے، صاد ضاد. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا، تمام علماء نے لکھا، اہل عرب کا طرز بھی ہے، ضاد یہ کسی پاگل کی بولی ہے، یہ اہل عرب کا لہجہ بھی نہیں ہے، اہل عرب کا لہجہ ہی ضاد ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ عرب کی دنیا کے اندر اگر آپ توجہ کریں گے، وہاں کے قراء اس کو ضاد ہی پڑھتے ہیں، لیکن نہ جانے یہاں پر کس نے یہ خبط لگائی ہے، کوئی پانی پتی ہے تو کوئی چائے پتی تلاوت ہے، تو اس میں زبردستی انہوں نے اس چیز کو ضاد کو داخل کر دیا ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ من قرع والعاضیات ذبحن بالضائے ذبحن لتفسد الصلاۃ، فرمایا جو قرآن کی آیت ہے نا سورۃ ود، والعاضیات ذبحن فالموریات قدحن، فرمایا کسی نے والعاضیات ذبحن کو ضاد کو ضاد سے پڑھا، ذبحن لتفسد الصلاۃ، نماز اسی وقت باطل ہو جائے گی اس کی. ملا علی قاری علیہ رحمت نے شرف فقہ میں لکھا ہے ولو قرع عمدن فلیکفر، فرما جان بوجھ کر پڑے گا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. اور امام اعظم کا یہ فتویٰ ہے کہ ضاد کو ضاد پڑھنا ایسے ہے جیسے جنتی کو جہنمی پڑھنا، اتنا معنی میں فساد آتا ہے. خیر یہ تو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ ضاد کوئی مخرج نہیں ہے، والضالین ہی ہوگا، اگر امام نے والضالین پڑھا تو اس وقت اسی وقت اس کی نماز ٹوٹ گئی اور مقتدی کی بھی گئی، تو ضالین کوئی مخرج نہیں ہے. ایک بات، اب آئیے دوبارہ گھوم کر جو بات یہاں پر، تو قرآن نے کہا الذین هم فی، کیونکہ یہ ساری چیزیں خشوع کے ساتھ ہیں اس لیے میں نے اس کو کلیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. دو لفظ بولا جاتا، خشوع اور خضوع.
خاشین واو عین خشوع، خا ضاد واو عین خضوع، یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں. اب یہ اتنی بنیادی بات ہے جو ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو کھولنا چاہیں گے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو اہل عرب اس کو کس معنی میں لیتے تھے. تو اگر آپ عرب کی لغت میں آ جائیں تو اس کا معنی خشوع کا معنی، جھکنا، 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 سلنڈر ہو جانا. ایک معنی اس کا پست کرنا، دھیما کرنا اپنے آپ کو، کسی شے کو پست کرنا، جوش نہیں، بہت شور نہیں، پست کرنا، اس کو کہتے ہیں خشوع، دھیما ہو جانا، یہ اس کا ایک معنی ہے. جھک جانا، سر کو جھکا دینا، یہ تمام چیزیں ہیں خشوع. اب اس کا معنی ہو جو نمازوں میں خود کو پست رکھتے ہیں، آگے کھولیں گے اس کو معنی کو، جو نمازوں میں خود کو جھکاتے ہیں، جو نمازوں میں سر کو جھکاتے ہیں، انہوں نے کامیابی پا لی. ایک معنی خشوع کا یہ ہے. اسی طرح خضوع کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے، بدن کا عاجزی سے سمیٹنا، اپنے بدن کو انکساری کے ساتھ خود کو حقیر یقین کرتے ہوئے، خود پر ذلت اور عاجزی کو طاری کر کے اپنے آپ، ذلت اور عاجزی سے مراد کیا ہے؟ جو تکبر کے مقابلے پر ہے، جو تکبر کے مقابلے میں ہے، جو نخوت کے مقابلے، جو گھمنڈ کے مقابلے، گھمنڈ کے مقابلے پر جو چیز ہوگی وہ ذلت اور عاجزی ہوگی، اور ذلت اور عاجزی کے مقابلے میں جو چیز ہوگی وہ گھمنڈ اور تکبر ہوگا. گھمنڈ اور تکبر تو ہم سب کو جانتے ہیں، کیونکہ گھمنڈ اور تکبر اس کو کہتے ہیں خود کو اتنا پراؤڈی سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر عاجزی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، پھر خشوع کا معنی سمجھ میں آئے گا. تکبر کہتے ہیں کہ خود کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور عاجزی اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کو عزت والا سمجھنا، خود کو حقیر سمجھنا. یہ بالکل اس کا الٹ ہے. تو فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے ہیں، یعنی رب کو عزت والا سمجھتے ہیں، خود پر ذلت اور عجز کو لے کر آتے ہیں نماز کے اندر. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں اپنے رب کو عزت والا یقین کرتے ہیں، خود کو ذلت اور عاجزی کی طرف لاتے ہیں. اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرما جب ان کے بدن اور نماز کے ہر رکن اور حرکت پر سکون نظر آئے گا. یہ دبر دبر جو نماز ہو رہی ہے یہ خشوع نہیں ہے. اس سے نماز، کیونکہ نماز جو ہے وہ بندے کو بدکاری سے روکتی ہے، تو یہ نماز نہیں روک سکتی کیونکہ اس میں خشوع ہی نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا وہ نماز والے کامیاب ہوئے جو خشوع لاتے ہیں، اور خشوع کا معنی ہے سکون، پر سکون. ایک معنی یہ ہے کہ ہر رکن کو اس کے درجے میں ادا کرنا، پر سکون نماز پڑھنا، آہستگی کے ساتھ نماز پڑھنا. آگے اس کو کھولتے ہیں، لیکن ایک معنی اس کا صوفیہ سے لیتے ہیں. امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے خشوع کا معنی کیا بیان کیا. آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رسول اللہ کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور سے ہمیشہ فتنوں اور شر کے بارے میں سوال کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلی جو دولت ان سے چھین لی جائے گی نا، وہ نماز کا خشوع ہے. اللہ، استغفر اللہ. یعنی امت سے سب سے پہلے جو چیز اللہ ان سے لے لے گا وہ نماز کا قرار ہے، نماز کا سکون ان سے لے لے گا. وہ ادھر دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، کوئی اوپر دیکھ رہا ہوگا، کوئی داڑھی کھجا رہا ہوگا، کسی کو مکھی تنگ کر رہی تو چار دفعہ اپنے منہ کے آگے ہاتھ مار رہا ہوگا، جس کے بدن سے لگ نہ رہی ہوگا کہ یہ پستی میں، سکون میں ہے، یا خود پراؤڈی بنا ہوا ہے. اور اس میں تو سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، اور یہ سب سے پہلی بربادی ہے، سب سے پہلی کامیابی بھی ہے. یہ آٹھ نشانیاں ہیں نا کامیاب لوگوں کی، میں عرض کر رہا تھا، اس میں پہلی نشانی ہے نماز میں خشوع لانا. اور خشوع کا معنی کرتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان ایک اس پر وعید بیان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے اپنے بندے سے جس نعمت کو چھینتا ہے، استغفر اللہ، میں اور آپ اپنے حال کو ذرا سمجھ لیں، اللہ سب سے پہلے بندے کی جس نعمت کو چھینتا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے نماز میں سکون. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور کھلتا ہے. ایک آدمی حضور کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، اب آپ کو خشوع خضوع مزید پکچر اس کی واضح ہو جائے گی. ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، ہاتھ بندھا ہوا ہے، ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے داڑھی سے کھیل رہا ہے. آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا تو اس کے اعضا بھی سکون والے ہوتے. اب سمجھ میں آ گئی چاہیے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یعنی اس کی باڈی میں جو حرکت پیدا ہو رہی ہے یہ سمجھ ہی نہیں رہا یہ کھڑا کس کے آگے. اگر اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کھڑا کس کے آگے تو اس کا بدن جمش نہیں کرے گا, ایک درخت کی طرح اور ایک لکڑی کی طرح گڑا ہوا رہے گا, یہ جھولے گا نہیں. جھولنا تو دور کی بات ہے, بعض لوگوں کو نماز میں جھولتا ہوا دیکھا گیا, یہ بھی خلاف خشوع ہے. آگے میں عرض کروں گا, کیونکہ خشوع کا معنی ظاہر سی بات ہے, ہمیں اگر اس وقت کوئی اعلی منصب کے آفیسر بلا لیں جن سے ہمارا کام بھی ضروری ہو تو ہم ان کے سامنے کے داڑیوں سے کھیل رہے ہوں گے, بلکہ اس کے منصب کا روب اور اس کا دبدبا ہم پر اتنا طاری ہوگا کہ بالکل ہم ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور باہر آ کر کوئی ہمارا شاگرد ہم سے پوچھے کہ آپ کے بدن میں تو جنبش بھی نہیں ہو رہی تھی, آپ اتنا رک کر کیوں بیٹھے تھے؟ آپ کہیں گے بیٹا اس کا منصب دیکھ, اس کا مقام دیکھ, اس کی حیثیت دیکھ. تو خدا کا مقام دیکھ, خود خدا کی حیثیت دیکھ اور خدا کا درجہ دیکھ. تو فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون, داڑھی سے وہ کھیل رہا تھا تو حضور نے فرمایا اس کے دل میں خشوع نہیں, یعنی اس کے دل میں اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کس کے آگے کھڑا ہے یہ اور کس مالک یوم الدین, کس رب العالمین رب الارباب کے سامنے یہ کھڑا ہے, کس قادر مطلق کے سامنے یہ کھڑا ہے. اگر اس کو یہ پتا ہوتا تو اس کے دل میں ایک روب ہوتا کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوں, یعنی اللہ کے آگے کھڑا ہوں. تو پھر اس کے بدن پر یہ حرکت نہیں ہوتی کہ یہ داڑھی سے کھیل رہا ہے. اب آپ دیکھیے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو صحیح حدیث کے اندر آیا بھی اور امام ابو القاسم قشیری نے اس کو نقل کیا ہے. میرے دوستو بزرگوں, قرآن کریم فرقان حمید کی کئی آیات اس چیز کو ذکر فرماتی ہے. اب میں مزید آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنیادی عبادت کے راز سے پردہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں بے شک خدا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اجسامكم, لوگوں اللہ تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ اندر سے جو تمہاری انٹینشن ہے, توجہ ہے کہ کھڑے کس کے ہوں, آگے ہو اور دھیان تمہارا کہاں پر ہے, کپڑے تم نے سفید پہن لیے, خوشبو تم نے لگا لی ہے, پگڑی ٹوپی تم نے رکھ لی ہے, نہا دھو کر آگے ہو, تو خدا اصل میں تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا, تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ یہ کپڑا جس کے لیے پہنا تھا وہ یاد ہے. کیونکہ یہ کپڑا جس کے لیے پہنا تھا اس کے لیے پھر ظاہر کرے گا. اگر یہ کپڑا اللہ کے لیے پہنا تھا تو دل میں اللہ کی یاد رہے گی, خوشبو اللہ کے لیے لگائی تھی کہ رب سے ملنے جا رہا ہوں, تو پھر وہ کیفیت رہے گی. اور اس کیفیت کا کہ دل میں اللہ کے انعامات اور اس کا مشاہدہ, اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ بندہ جب وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور جب تک وہ وضو توڑتا نہیں یا وضو ٹوٹتا نہیں رب اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ نماز سے لے کر وضو کی یہ کیفیت, یعنی بندہ قدرت کی نظروں کے اندر رہتا ہے تو یہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے انعامات یہ, اس کے احسانات یہ, اس کا مقام یہ, یہ کیفیت جو دل میں آ رہی ہے یہ خشوع ہے اور بدن اس کی وجہ سے سمل رہا ہے یہ خضوع ہے. تو فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں کے اندر کیا ہماری عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے, درست کرنے کے لیے کیا یہ جملہ کافی نہیں کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا تمہارے دل کو دیکھتا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے ہوش کو توازن دینے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ خدا تمہارے لباس کو نہیں دیکھ رہا خدا تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے؟ تو پھر اسی لیے نماز بندے کو برائی سے بچاتی ہے, کیونکہ نماز میں بندہ دل میں خدا کی یاد کو رکھتا ہے, یہی یاد اس کو بازار میں بھی بچاتی ہے, گھر میں بھی برائی سے بچاتی ہے, تنہائی میں بھی برائی سے بچاتی ہے. لیکن جب دل ہی خدا کی یاد سے غافل رہے گا تو ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے یا یہ یوں ہی کھڑا ہے, کیونکہ اس کے بدن کی پوزیشن بتائے گی کہ یہ کس کے آگے کھڑا ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ میں جس کے آگے کھڑا ہوں یعنی رب کے آگے کھڑا ہوں تو اس کا اٹھنا بیٹھنا دوسرے کے دل پر رقت طاری کرے گا کہ یہ جس طرح نماز پڑھ رہا ہے واقعی میں یہ ایسے ہے جیسے خدا سے دھیمے دھیمے باتیں کر رہا ہے, خدا سے مناجات کر رہا ہے. تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون, پہلی نشانی جو اہل ایمان جنہوں نے نماز کے اندر خشوع کو پیدا کیا. آگے اس معنی کو آگے چل کر تھوڑا اور کھولتے ہیں. میں صرف وہ ٹپس لا رہا ہوں جو بڑے بڑے ماہران علم نے صرف اس خوشبو کی پوٹلی کو کھولا ہے کہ اس میں خوشبو کتنی ہے، اس کو کھولا ہے. اب آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو عبادت اور ریاضت میں سرکار کے صحابہ میں اتنے عظیم ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے حضور اگر دعا کرتے تھے تو عبداللہ ابن مسعود کا وسیلہ دیتے تھے. یہ بخاری میں، مسلم امام احمد میں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سمجھدار اور جو علماء صحابہ تھے جن کو قرآن و سنت کی سود بوت تھی، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ان ام عبد اللہ یعنی عبداللہ بن مسعود اقربہم الی اللہ الوسیلہ، خدا کی بارگاہ میں اس کی حاجات کو قبول کرنے میں سب سے قریب اگر کوئی وسیلہ ہے تو عبداللہ بن مسعود ہے. یہاں سے ایک تو یہ جواب پتا چلا کہ جو دوست یہ کہتے ہیں کہ بندوں کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، نماز کو بنایا جائے گا، تو یہاں عبداللہ بن مسعود کو بنایا جا رہا ہے، وہ نماز نہیں بندے ہیں. تو پتا چلا جن پر نمازیں سج گئی اللہ کے ولی ہو گئے تو پھر ان کا نام لے کر بھی وسیلہ دینا شرن جائز ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کیا کہتے ہیں، غور کیجئے. فرمایا جس شخص نے، جس آدمی نے اللہ کے لیے خشوع کرتے ہوئے عاجزی کی، عاجزی کا معنی توازو، عاجزی کا معنی خود کو ذلت کی طرف لانا، پستی کی طرف لانا، اور رب کی ذات کو علوم اور عزت کی طرف بڑھانا اور خود کو پستی کی طرف لانا، اپنے لباس، اپنے مال، اپنے نسب، اپنے خاندان سب کو پیچھے کرنا اور اللہ کے سامنے خود کو ایک عاجز اور ایک ذلیل بندہ قرار دینا، ذلت کے ساتھ کھڑا ہونا کہ میں تو ایک گندے پانی سے پیدا کر دیا گیا ہوں. ان العزت للہ جميعا، ساری عزتیں جس کی ہیں وہ اللہ کی ہے، پھر اللہ اپنے رسول کو بھی عزت فرماتا ہے، مومنین کو بھی عزت عطا فرماتا ہے. فرمایا عاجزی کے ساتھ جو بندہ رب کے آگے کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سر کو بلند کر دے گا. اور فرمایا جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے تکبر کیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے سر کو سب کے سے نیچے کر دے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کھڑے ہوئے، اب یہاں پر تھوڑی پوزیشن چینج ہو رہی ہے. ابھی تو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ جب دل میں اللہ کی یاد رہے گی تو باڈی بدن پر ایک سکتا سکون طاری ہوگا، اس لیے اللہ والے جب نماز پڑھتے ہیں آگے اس کی وضاحت، ابھی میں تو صرف قانون بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت ممکن ہے ابھی کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی، کچھ نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن ابھی تو میں ڈیفینیشن ذکر کر رہا ہوں نا، ایک آپ کے سامنے تعریف بیان کر رہا ہوں، آگے مثالیں میں حدیث سے بھی لے کر آؤں گا کہ نمازیں کیسے پڑھی گئی ہیں، تو وہ باتیں کھل جائیں گی سامنے. لیکن اس بات کو دیکھیے آپ، دل میں جب اللہ کی یاد ہوگی تو بندہ کا بدن بالکل پرسکون ہوگا، بہت تسلی سے وہ قرات کرے گا، بہت تسلی سے وہ تکبیر کہے گا، بہت سکون سے، جیسے سب کچھ مل گیا اس کو، بہت سکون سے جناب جو ہے کہ وہ تسلی سے. اس کی ایک اس لیے یہ مانا کیا گیا خشوع خضوع کا، آپ کہیں گے کہ اس کو کوئی پریکٹیکل سمجھائیے، تو پریکٹیکل خشوع یہ ہے کہ اس کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ میرے قریب سے کوئی گزرا، کون آیا، اس کو پتہ ہی نہ چلے، یہ ہے خشوع. اپنے آپ کو دنیا سے ایسے غافل کرے، اپنے آپ کو دنیا سے ایسے کاٹے کہ اس کے قریب سے کون گزر گیا اسے پتا نہیں چلا، اس کے قریب کون آیا اسے پتا نہیں چلا، یہ ہے وہ صورت، یہ ہے وہ شان، یہ ہے وہ کیفیت. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں کو ایسا پرسکون کر لیتے ہیں. آج مجھے پتا چلتا ہے کون گزر رہا ہے، آپ کو پتا چلتا ہے کون گزر رہا ہے، اس لیے ہماری نمازیں بس اس چھت کے نیچے رہ جاتی، آتا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ ہوتی وقتی ٹائم گزارنے پر، چار رکعت مکمل کریں، دو رکعت مکمل کریں، چھ رکعت مکمل کریں، بارہ رکعت، وہ تعداد میں بندہ پھنس جاتا ہے. اس لیے علماء نے کہا خاص اہتمام، بلکہ گھڑی سے پاک میں ہی آتا ہے، کسی نے پوچھ لیا کہ نمازوں میں کبھی ہماری داڑھی میں خارش اگر ہو گئی تو کھجلا لیا، سر میں ہو گئی، تو صحابہ نے اپنے شاگردوں کو کہا چلو اگر ایسی تم پر اگر کیفیت آ بھی گئی تو نفل نماز میں کر لینا، فرض میں نہ کرنا. اب آپ اہمیت دیکھ رہے ہیں، پوچھ لیا صحابہ نے کہ کبھی بندے کے جلد پہ خارش شروع ہو گئی، سر میں خارش شروع ہو گئی، تو حضرت ابو ہریرہ کے تلامذہ نے ان سے پوچھا کہ استاد جی کبھی ایسا ہو جائے تو کیا کریں؟ اب فرض نماز کی اہمیت اتنی ہے، فرمایا ایسا نہ کرو تو اچھا ہے، لیکن اگر کرو بھی تو پھر نفل نماز میں کر رہا تو اتنا حرج نہیں ہے، لیکن فرض میں کبھی یہ نہ کرنا. فرمایا وہ کیفیت اگر ہے، فرمایا غافل کرو خود کو، برداشت کرو. اس لیے صوفیہ کے نزدیک نماز میں خشوع واجب ہے، یعنی اس کے ترک سے فقہی اہتمام سے فقہی حکم پر سجدہ سہو تو واجب نہیں ہوتا، یہ فقہی وجوب میں سے تو نہیں ہے لیکن روحانی وجوب میں سے ہے کہ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو بندے کو کمال ثواب بھی نہیں ملتا اور اس کو یہی نہیں پتا سک چلتا کہ میں نے مٹی کھایا ہے یا شہد کو چکا ہے، اس کو لذت عبادت کی نہیں آتی. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک نئی پوزیشن آئی ہے اور وقت ہمارا تھوڑا ختم ہو رہا ہے اس لیے میں ذرا جلدی سے آپ کو بتا دوں. حضرت فاروق اعظم جیسا سنجیدہ اور ولی کامل شخص آپ تشریف فرمائیں اور آپ تو حقیقتاً الذین ہم فی صلاتہم خاشعون اس کے مظہری فاروق اعظم ہیں، اس کے مظہری صدیق اکبر ہیں، اس کے مظہری مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں، اس کے مظہری عثمان غنی ہیں. اب یہ لوگ دیکھیے نمازوں کو کیسے انالائز کرتے ہیں. اب یہ بیٹھے ہوئے بہت پیاری ایگزامپل آ رہی ہے سامنے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ایک آدمی سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور ایسے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں. یعنی آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ عاجزی کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ عاجزی تو دکھا رہا ہے، آپ نے تو خود مانا کیا خشوع کا کہ پست رہنا، تو وہ تو کر رہا ہے، کندھے اس نے جھکا لیے، بدن کو سمیٹ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور فرمائیے کیا کر رہا تھا تو نماز کے اندر، گردن کو یوں جھکا رہا تھا، بدن کو سمیٹ رہا تھا، یہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں عاجزی کر رہا تھا، خشوع کر رہا تھا. فرما خشوع اس کا نام نہیں ہے، خشوع دل کو نرم کرنے کا نام ہے. آپ نے منع کر دیا، فرما یہ حرکت نہیں کرنا. سرکار دو عالم سے یہ ثابت نہیں، بالکل اسی طریقے. اب یہاں پر ایک حدیث پاک حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت عائشہ کی امی جان ہے سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ بیوی ام رمان، یہ ماں ہے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ام رمان حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ میری امی جان ایک دفعہ نماز پڑھ رہی تھی. اب دیکھیں یہ پریکٹیکل سے بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ خشوع ابھی اگر آپ کو ڈکشنری کے معنی سے سمجھ میں نہیں آیا تو اس پریکٹیکل سے سمجھ میں ہوگی اور آپ کو آ جائے گا. سید ام رمان جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ ہیں، وہ نماز پڑھ رہی تھی تو نماز میں پڑھتے ہوئے وہ جھولتی تھی، نماز میں پڑھتے ہوئے وہ جھول رہی تھی. یہ کہ آیت قرآنیاں یا کسی طرف ذوق لگ گیا ہوگا، جھول رہی تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ابو حضرت ابو بکر نے سختی سے ان کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر ان سے کہا، ان کو ڈانٹا، اتنے زور سے ڈانٹا کہ ام رمان کہتی کہ مجھے ڈر لگا کہ میری نماز ٹوٹ جائے گی. اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے تمام اعضاء ساکن ہو، بالکل اپنی ایک کیفیت پر موجود ہو، ساکن ہو اور نماز میں یہودیوں کی طرح آگے پیچھے نہ ہوا کرو. دیکھا نا وہ دیوار پر جو زبان چاٹ رہے ہوتے ہیں، بکری کی دم کی طرح لٹیٹ تنگا رہے ہوتے ہیں، شکل پر اعلی درجے کی پھٹکار ان منحوس ملعونوں کے چہرے پر اتر رہی ہوتی ہے، دیوار گریا کے آگے اپنے لیے جہنم مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ پتا ہے؟ تو وہ آپ نے دیکھا یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں، یوں یوں. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ مومن کی نماز سکون، یہودیوں کی طرح اس میں جھولا نہ کرو اور ہلا نہ کرو، بلکہ تمام اعضاء کو مکمل طور پر سالم رکھو. یعنی جب بندہ قیام کی حالت میں کھڑا ہو جائے تو پھر اس کی نظریں سجدے کی طرف ہونی چاہیے جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے. یعنی بندہ جب نماز کو شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کر تو پھر اس کی نظریں اس جگہ پر ہونی چاہیے جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں اور اگر آپ اس جگہ پر نظر جمانا شروع کر دیں گے تو آپ کے باڈی میں ہلچل نہیں آئے گی. یہ پریکٹیکل ہے، میں اور آپ اگر نماز کو شروع کریں اور قیام کی حالت میں اس جگہ کو دیکھیں جس جگہ پر میں نے اور آپ نے سجدہ کرنا ہے سامنے، تو آپ کی توجہ جب آنکھ وہاں رہے گی تو پھر خود بخود دماغ و دل اللہ کی طرف جائے گا. اس لیے ہمارے علماء نے بعض علماء نے آنکھ کو بند کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ آنکھ بند کر کے فرض نماز نہ پڑھیں، آنکھ کھول کے، الا یہ کہ جو خاص لوگ جن کو ذوق اس میں زیادہ آ رہا ہے ان کا ایک استثناء ہے، لیکن میرے جیسے آپ جیسے عام لوگوں کے آنکھ کھول کے وہ نماز پڑھیں، آنکھ بند کر کے کیا کرے گا؟ آنکھ بند کرے گا دماغ آنکھ کہیں اور لے جائے گی اس کو. لیکن جن کی آنکھیں پہلے سے خدا کے حکم کے تابع ہو گئی وہ بند بھی کریں کھولے ان کے لیے کی بات ہے، لیکن میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ کہ جہاں سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر بندہ نظر رکھے اور رکوع کے وقت اپنے پاؤں کی پنجوں کی طرف نظر رکھے،
سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے وہ اپنے سینے پر نظر ڈالے، سجدے میں اپنے ناک کے نتھنوں کی طرف نظر رکھے، اتحیات و تشہد پڑھتے وہ اپنی جھولی میں نظر رکھے، یہ وہ کیفیت ہے جو بندے کے بدن کو ساکن رکھتی ہے اور خشوع خضوع کو پیدا کرتی ہے. حضرت غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ اولیاء کے چہرے پر انوار کیسے آتے ہیں؟ فرمایا وہ نمازوں میں اسی جگہ نظر رکھتے ہیں جہاں نظر رکھنے کا حکم ہے. اور حقیقتاً جو نماز کو اس انداز میں پڑھے نا، اور یہ بات صوفیہ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب رکوع سجدے یعنی قیام کی حالت میں جو اپنے سجدے کی جگہ پر اپنی نظر کو گاڑ کر رکھے گا نا، اس کے چہرے پر ایسے انوار ہوتے ہیں کہ بندے کی نظر نہیں ٹک سکتی. یہ انکساری ہے، عاجزی ہے. دیکھو یوں بندہ دیکھ رہا ہے، جب اب جب وہ سجدے کی جگہ کو دیکھ رہا ہے تو پلکیں جھکی ہیں، کس کے آگے؟ رب کے آگے، اس کی نظریں جھکی ہیں. یہ ہے انکساری، یہ ہے عاجزی، یہ ہے ذلت، یہ ہے انکساری، یہ وہ دل کے اندر کیفیت پیدا کرتی ہے. فرما الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے نماز کی حالت کے اندر خود کو خشوع خضوع کے ساتھ رکھا. بات کو ختم کرتے ہوئے ایک آدھ روایت مزید میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں شخص کو پسند نہیں کیا گیا کہ جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے. سرکار نے بلکہ ڈانٹ کے فرمایا، یہ آسمان کی طرف نہ دیکھو، قریب ہے کہ تمہاری آنکھیں جہاں گئی ہیں وہاں سے لوٹے نہ، یعنی تمہاری آنکھیں کھینچ لی جائے جو نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے. یعنی کوئی یہ ادب ہے کھڑے رب کے آگے ہو، مسجد کی دیواروں کو گن رہے ہو، کھڑکیوں کو گن رہے ہو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، تو اس نماز سے کیا حاصل ہوا؟ صرف ایک تعداد اور ایک اس کا چکر جو ہے وہی صرف مکمل ہوتا چلا گیا. میرے دوستو اس لیے کہ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا نماز میری یاد کے لیے پڑھ، نماز میرے لیے پڑھ. نماز ختم ہو جائے گی تو کھڑکیاں گنتے رہنا، پھر ایئر کنڈیشن جتنے لگے وہ کوئی کچھ نہیں، ابھی موت نہیں آ رہی، بعد میں گنتے رہنا. لیکن نماز کے اندر اس چیز کو گہرا کر کے جناب ادھر ادھر توجہ ڈالنا، تو رب نے فرمایا نماز پڑھ میری یاد کے لیے. اس لیے فرمایا گیا کہ جس کی نماز اسے اللہ رب العالمین جل وعلا کے قریب نہ کر سکی تو وہ اللہ رب العالمین سے دور رہ جائے گی. بالکل خشوع کی مثال ایسے ہے جیسے روزے کی، جس بندے نے روزہ رکھا لیکن گالی بھی دیتا رہا، چغلی بھی کرتا رہا، کیا فرمایا حضور نے؟ صرف بھوکا رہنے سے کچھ نہ ملا اسے، صرف وہ بھوکا رہا. یہ ہے نا حدیث میں، رمضان میں ہم پڑھتے رہے کہ جو غیبت بھی کرتا رہا، آنکھوں سے گناہ بھی کرتا رہا، کانوں سے گناہ کرتا رہا، کھایا پیا کچھ نہیں، سرکار نے فرمایا اس کو روزے میں کیا ملا؟ کا بھوک اور پیاس. بس یہی نماز میں ہے، جس نے نماز پڑھا ادھر ادھر دیکھتا رہا کیا ملا؟ اٹھنا بیٹھنا. نماز اسے نہیں ملی، کیونکہ نماز جس چیز سے نماز بنتی ہے وہ خشوع ہے، وہ خضوع ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو روانہ کیا، یہ غزوہ ذات الرقاع تھا، اور ان کو سرحد پر بھیجا، ایک مہاجر صحابی تھے دو اور دو انصار تھے، فرمایا جاؤ تم پہرہ دو وہاں پر. اب نماز کی کیفیت آپ دیکھیے گا، وہ جب گئے تو مہاجر صحابہ سے انہوں نے کہا تم آرام کر لو میں پہرہ دیتا ہوں. پہرہ دینے کے دوران انہوں نے مصلی بچھا نماز شروع کر دی. نماز جب شروع کی تو ایک مشرک آیا، اس نے دور سے ان کو تیر کھینچ کے مارا اور تیر ان کو لگ گئی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی. دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا اور بدن سے خون بہہ کر جب اس صحابی کے قریب پہنچا تو مہاجر صحابی اٹھے اور جب ان کو پکڑا تو جب اس نے دیکھا کہ جناب اس کا ساتھی جاگ گیا تو دشمن تو بھاگ گیا، تو ان کو لپٹ کر وہ رو کر کہنے لگے کہ تم نے مجھے پہلے تیر میں کیوں نہیں بتایا؟ فرما مجھے تلاوت میں اتنی لذت آ رہی تھی کہ میں نے کہا کہ میں نماز کو فاسد نہ کروں. یہ ہیں ہمارے اکابر کی نمازیں اور یہ ان کا طریقہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کوفے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ واقعہ عبداللہ بن زبیر کا بھی ہے، چھت سے سانپ گرا اور آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا لیکن آپ کو خبر نہیں. عبداللہ بن زبیر، یہ گھر اتنا چھوٹا سے تھا کہ بچہ ساتھ میں سو رہا تھا، چھت سے سانپ گرا، بچے پر لپٹ گیا، گھر میں گہرام مچ گیا، بیوی دوڑی، گھر کے رشتے دار آئے، بچے کو سانپ سے بچایا. علامہ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ جب نماز ختم کر گئے تو بیگم کی کیفیت کو دیکھا تو فرما تم اتنی پریشان، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ تم پر کیسے؟ کہہ لگے تمہیں کوئی خبر نہیں؟ کہہ لگے نہیں. کہ یہ جو ساتھ بچہ سو رہا تھا اس پر سانپ گر کر لپٹ گیا، پورا گہرام مچ گیا. انہوں نے کہا مجھے تو کوئی بھی یاد نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی. فرما الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ہم ایسے تو نہیں ہو سکتے لیکن کچھ قریب تو جا سکتے ہیں، کچھ قریب تو جا. تین تیر لگ گئے، نماز نہیں توڑی، ہم کو سارا سے مکھی ہلاتی ہے تو ہم ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ میرے اور آپ کی نماز ہے. تین تیر اس صحابی کو لگ گئے لیکن نماز انہوں نے نہیں توڑی.
کہ میں رب کے آگے کھڑا ہوں، ہمارے آگے مکھی آ جائے، ناک پر پسینہ آ جائے، بدن پر تھوڑی خارش آ جائے، فوراً ہم نے رپلائی دینا ہے، فوراً ہم نے کام کرنا ہے. اور پھر کہاں گئے تھے جی؟ نماز پڑھنے گئے تھے. اپنے آپ سے پوچھیں، کچھ روحانیت لے کر میں اور آپ مسجد سے نکلے؟ نہیں نکلے. کیوں؟ کیونکہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. امام رازی نے بڑا کمال کا جملہ لکھا، فرمایا دیکھو جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن کے اندر موجود ہے، جب عورتوں نے یہ کہا زلیخا سے کہ تو ایک غلام کے اوپر فدا ہو گئی، تو اس نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے وہ کون ہے؟ تو اس دروازے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو چھری دی اور ایک پھل دیا. فرمایا شرط یہ کہ جب وہ یوسف سامنے سے آئیں گے نا، یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، جب وہ سامنے سے آئیں گے تو تم نے یوسف کے چہرے کو دیکھنا ہے، پھل کو نہیں دیکھنا ہے، اور پھر تم نے گویا کہ پھل کے اوپر چھری پھیر دینی ہے. قرآن کریم فرقان حمید ذکر کرتا ہے آیت نمبر 31 میں سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام جیسے حجرے میں آئے، ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے جب مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کو اتنا عظیم جانا، وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنی، پھل گر گیا، وہ انگلیاں کاٹتی رہی ہیں، لیکن ان کو ہوش نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کے حسن کا غلبہ ان پر اتنا آیا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، پتا نہیں چلا. تو اگر کوئی پوچھے کہ عبداللہ بن زبیر کو کیسے پتا نہیں چلا سانپ گر گیا تھا، اس صحابی کو تیر کا پتا کیسے نہیں چلا، تو امام رازی بڑے چوٹی کا جملہ لکھتے ہیں، فرمایا جب حسن یوسف پر، دنیا کی عورتوں پر اس کے حسن کا غلبہ اتنا آیا کہ انگلیاں کٹ گئی پتا نہ چلی، تو اللہ کے عرفان اور اللہ کے حسن کا غلبہ جب بندے پر آتا ہے تو پھر اسے بھی پتا نہیں چلتا کہ یہ کیا ہوتا ہے. فرما قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق مراد کو پہنچ گئے وہ جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع کیا. امام بخاری علیہ رحمت اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، گرمیوں میں ایک کیڑا نکلتا ہے جس کو بڑ کہتے ہیں، بڑ، وہ بڑے زور سے کاٹتا ہے، کالا سا ہوتا ہے، وہ آپ کے کرتے کے اندر چلا گیا اور اس نے 17 جگہ پر آپ کو کاٹا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. نماز سے فارغ ہوئے، ایک شاگرد کو امام بخاری نے بلایا رحمت اللہ تعالی علیہ اور فرمایا بیٹا ذرا دیکھو یہ کیا چیز مجھے لڑ گئی ہے یہاں پر. تو جب آپ کی کمر کی طرف توجہ کی تو 17 جگہ پر موٹے موٹے گانٹ بن گئے تھے جس کو وہ اس نے بٹ میں کاٹا تھا. فرمایا کہ نہیں، مجھے بس کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن وہ اتنے گہرے زخم اس پر پڑ گئے، لیکن آپ نے نہ ادھر ہاتھ لگایا نہ ادھر بڑے. لیکن ہم یہ ہے کہ ذرا پنکھا بند ہو جائے تو ہم ایسے گریبان کو نماز میں ہلا رہے ہیں. ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے. اتنی تقریر کے بعد بھی اگر میرے اور آپ کے دانت نکلے تو اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے. تو اللہ رب العالمین ہمیں جو کامیابی کا پہلا زینہ ہے، میرے بڑے بھائیوں بزرگوں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، ہم مل کر سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ لذت ہمیں عطا فرمائے، اللہ یہ خشوع خضوع کی لذت ہمیں عطا فرمائے، نماز کا ذوق عطا فرمائے. آج یہ عہد کرتے ہیں کہ نماز کو توجہ سے پڑھیں گے، جس کے آگے کھڑے ہیں اس کی یاد میں پڑھیں گے، سجدے کی طرف نگاہیں رکھ کر قیام کو رکھیں گے، ادھر ادھر توجہ نہیں کریں گے. کوشش، پریکٹس شروع کریں آج سے میں اور آپ، کہ ہم اپنے آپ کو گھر سے، باہر سے، گرد و نواح سے غافل کریں گے اور توجہ اس کی طرف لگائیں گے جس کی یاد کے لیے کھڑے ہیں. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دل کو ان اکابر اولیاء، صوفیاء اور ازواج مطہرات اور اہل بیت اور صحابہ کے کرم سے دلوں کو نرم فرمائے، اور واقعتاً اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کا سلیقہ اور خشوع اور اس کی یاد کی، اللہ رب العالمین جل والا ہمیں نعمت عطا فرمائے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، سارا عالم ہو اور دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.